شروع میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہ تھا کہ جب بھی پیغمبر آتے تو چونکہ ان کے ساتھ طاقت نہیں ہوتی تھی ظاہری طور پر الا ماشاء اللہ بعض پیغمبروں کے ساتھ رہی ہے جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں جیسے یوسف علیہ السلام, تو لوگ جو مخالف ہو جاتے تھے تو وہ دو دھمکیاں ان کو دیتے تھے, ہر نبی کو پیغمبر کو دو دھمکیاں لوگ دیتے تھے جب وہ دین کی دعوت دیتے تھے. ایک تو یہ کہ ہم اپنے علاقے سے تم کو نکال دیں گے, دوسرا یہ کہ اگر تمہیں رہنا ہے تو پھر آپ ہمارے مذہب ہماری ملت میں ہمارے مذہب میں مل کے رہنا, ہمارے ساتھ مرج ہو جانا شامل ہو جانا, یا نہیں تو پھر ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کی طرف اس بات کی وحی بھیجی کہ تم اپنے کام پہ لگے رہو, جو دھمکی دینے والے ہیں ان کو ہم برباد کریں گے اور تم کو زمین میں جمائیں گے, لیکن آپ کے متبعین کے لیے ایک شرط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا اور جو اللہ کی وعیدیں ہیں ان سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دینے سے, اللہ کی وعیدوں سے ڈرنا یعنی جن گناہوں کے کرنے پر جن برائیوں کے کرنے پر جن حکموں کے چھوڑنے پر اللہ کی جو وعید ہے آدمی اس سے ڈر کے ان کو اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے. اگر یہ دو کام کر لیں گے تو پھر جتنے آپ کے مخالفین ہیں ان کا علاج ہم خود ہی کر دیں گے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی امان میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور اللہ کی امان میں اور حفاظت میں آنے کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا ہوتا ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی امان کے لیے اپنی حفاظت کے لیے دشمنوں سے مخالفین سے ان سے ان سے منت سماجت کر کے پالیٹکس کھیل کر ان کے ہاں میں ہاں ملا کر ان کے ساتھ موافقت کر کے جی جاؤں گا. مسلمان کبھی نہیں جی سکتا ایسا, مسلمان کا معاملہ مذہب کے ساتھ ہے, لہذا وہ مذہب پر جمے گا تو وہ دنیا میں بھی بچایا جائے گا آخرت میں بھی, اگر وہ مذہب پر نہیں جمے گا تو جیسے غیر مسلم کو دنیا میں بچایا جاتا ہے مذہب نہیں ہونے کے باوجود مسلمان کو ایسا نہیں بچایا جاتا. مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا انداز سنت اللہ کی اور غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت الگ الگ ہے. ان کو اس دنیا میں موقع دیا جاتا ہے کھانے کا پینے کا انجوائے کرنے کا اور ڈھیل دی جاتی ہے ان کو, مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں ہے. جب بھی مسلمان اپنے دین میں کمی کریں گے سستی کریں گے تو دنیا میں بھی ذلت و خواری ان کو اٹھانی پڑے گی, مغلوبیت اور حاکم ظالم لوگ ان پر مسلط ہوں گے, ان کے گھروں کو گھروں سے بے گھر کریں گے, ان کو لوٹا جائے گا, ان کو ریفیوجی بنایا جائے گا, ان پر ظلم توڑے جائیں گے, سب ہوگا ان کے ساتھ میں. ظلم دوسرا کر رہا ہے اس وجہ سے نہیں, ظلم ظالم کو مسلط کرنے کا کام بھی اللہ ہی کرتے ہیں اصل میں. تو مسلط کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ پاک کا کہ اس کو اس دنیا سے پاک صاف اٹھانا ہے اور اس کو جنت میں پہنچانا ہے. اگر وہ بھی ایسے گندا سندا رہا تو ان کو تو جو ہے جنت میں اور ان کو جو گندے سندے تھے ان کو جہنم میں آخر کس بیس پہ. تو اس لیے ان کو پاک کرنے کا ان کی تطہیر کا ایک نظام یہ ہے کہ دنیا میں ان کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. قیامت میں جب لوگ غلطی کرنے کی وجہ سے اپنے غلط انجام پہ پہنچیں گے اور سب کو پتہ چل جائے, شیطان نظر آئے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیطان تھا جس نے جو بہکاتا تھا اندرونی طور پر, وہاں دکھتا تو نہیں تھا لیکن اس کا بہکاوا سامنے آ جاتا تھا اور ہم چلتے تھے. شیطان کا بہکاوا کیا ہوتا ہے؟ جس خیال کی وجہ سے جس وسوسے کی وجہ سے جس احساس اور فیلنگ کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوٹ جائے بس شیطان نے وہاں پہ اپنا کام کر دیا ہے. شیطان دکھتا نہیں لیکن شیطان جو خیال ڈالتا ہے اس خیال کی پیروی اگر کی گئی اور اس میں اللہ کا حکم چھوڑ دیا گیا شیطان کا کام ہو گیا وہاں پہ. یہاں تو وہ نظر نہیں آتا لیکن قیامت میں نظر آئے گا. جب نظر آئے گا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تو نے کمبخت رابطہ مارا ہمارا. یہاں پہ نظر نہیں آتا حج میں لیکن رمی جمرات پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ریئل میں غصے میں آ جاتے ہیں. جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے پہنچتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا جذبات میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ دشمن ہے, یہ ہر مسلمان کو پتا ہے اور اس نے اپنی دشمنی میں ہمارا ستیہناش کیا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتا رہا ہے, سب کو پتا ہے, غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو اور مارتے ہیں اس کو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کمر پہ ہی لگتا ہے وہ, یعنی اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس سے. لیکن کل قیامت میں جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہو جائے گی. وہ کیا؟ جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا اور شیطان کو لوگ لپٹ جائیں گے یہ کیا کیا تو نے, تو وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی ایک وعدہ میں کرتا تھا, ایک وعدہ اللہ کرتا تھا. وعدے دو قسم کے تھے, ایک اللہ وعدہ کرتا تھا, ایک میں کرتا تھا. تو تمہیں پتہ ہی ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اس میں سمجھنے, اس میں تمہیں زیادہ عقل لڑانے کی ضرورت تھوڑی تھی کچھ. اسی وقت فیصلہ کر لیتے بھائی, ایک بات اللہ کی طرف سے آ رہی تو ایک اللہ کا وعدہ ہے, ایک بات میں اپنی طرف سے چھوڑتا تھا تو ایک میرا وعدہ ہوتا تھا. تو اللہ کے مقابلے میں جب میرا وعدہ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ تو تمہیں سمجھنا چاہیے تھا. مماکان وعدتکم فاقربتکم, میرا تو وعدہ ہوتا ہی تھا خلاف کرنے کے لیے تمہارے, تم کو مخالفت میں ڈالنے کے لیے. وعدہ پورا نہیں کرتا تھا میں کبھی بھی. بات دوسری یہ ہے کہ میری اللہ تعالیٰ نے تم پر کبھی بھی مجھ کو غلبہ نہیں دیا. شیطان جبر کر کے کچھ نہیں کرا سکتا انسان سے, فورس کر کے, بائی فورس جبر کر کے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں کر نہیں سکتا, نہیں ایسا اسی بات نہیں ہے, برابر کر سکتا ہے وہ. بائی فورس شیطان نہیں کرا سکتا آدمی سے. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, میں صرف ایک کام کر سکتا تھا کہ دعوت دے سکتا تھا, تم کو ترغیب دے سکتا تھا, بہلا سکتا تھا, پھسلا سکتا تھا, مائل کر سکتا تھا, کوئی اچھی بات دل میں ڈال دیتا تھا کہ اس میں یہ فائدہ ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال دیا تھا نا کہ اس میں یہ فائدہ ہے کہ کھائے تو آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے, اس میں یہ فائدہ ہے کہ کھانے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہمیشہ رہے گی, حالانکہ اس کا الٹا تھا بالکل. تو یہ کام کر سکتا ہے وہ کہ ترغیب دے سکتا ہے, دعوت دے سکتا ہے. کہا کہ میرا کام تو صرف دعوت دینا تھا, میں کوئی تم پر زبردستی تو مسلط نہیں تھا کہ مجبور کر کے تم کو غلط راستے پہ ڈالتا. تمہارا کام یہ تھا, تم نے یہ کیا, تمہاری غلطی یہ ہوئی کہ تم میری دعوت کو قبول کر لیے. فسٹ سجب تم نے, لہٰذا اب ملامت کا جو موقع ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے, میں نہیں ہوں. ایسی سچویشن میں تم مجھے ملامت کیوں کرو؟ ملامت تو اپنے کو کرو کہ ہم ایسے پھول بنے, الو بنے, بیوقوف بنے کہ جس آدمی کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں تھی اس کی بات میں آگے, اور جو اللہ کے اگینسٹ میں وعدہ کر رہا ہے تو اس کی باتوں میں, اس کے وعدے پر ہم نے یقین کر لیا. فلا تلومونی ولومو انفسکم. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ نہ تو تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. میں بھی کوئی بچا ہوا تھوڑی ہوں, کوئی تمہارے ساتھ میں بھی تو آ رہا ہوں بھائی, جہاں تم جا رہے ہو وہاں میں آ رہا ہوں, جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تمہارے دوستی تمہاری دنیا میں بھی تھی, تمہاری ہماری دوستی تمہاری ہماری یہاں پہ بھی رہے گی. مانا بھی مسلم و ماں ان تم بھی مسلخی, نہ میں تمہیں بچا سکتا نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان الظالمین لهم عذاب الیم, جتنے ظلم کرنے والے ہیں یعنی اللہ کی مخالفت کرنے والے, ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا, تکلیف دینے والا. اس کے برخلاف جو ایمان اور عمل والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے حکم سے. اور اللہ پاک ان کے آپس میں درمیان میں تحیہ جو ان کا بنایا ہوگا وہ سلام کا بنایا ہوگا کہ آپس میں سلام کرتے ہوئے ہوں گے. پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی جو مثال ہے وہ بیان فرمائی گئی, اور اس کے مقابلے میں کلمہ شرکیہ جو ہوتا ہے جس میں اللہ کی مخالفت پائی جائے, شرک پایا جائے, اس کی مثال بیان فرمائی گئی. کلمہ طیبہ کی مثال میں فرمایا گیا کہ ایک ایسا درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوں اور اس کے تنے اور اس کے برانچز اور فروعات جو ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں, اس کی ایسی مثال ہے. اور خصوصیت اس درخت کی یہ ہے یعنی کلمہ طیبہ کی کہ توتی اکلہا کل حین باذن ربھا, اس کا پھل ہر وقت آتا ہے. کلمہ طیبہ کا پھل ہر وقت ملتا ہے کلمہ طیبہ والے کو. ایک آدمی ایمان لے آیا, سو رہا ہے, تو ایمان والا ہے کہ نہیں ہے؟ سو رہا ہے تو بھی پھل کھا رہا ہے برابر, کام کر رہا ہے تو بھی پھل کھا رہا ہے برابر, استنجا اور تقاضے کو گیا ہوا ہے تو بھی پھل کھا رہا ہے برابر کلمہ طیبہ کا. کلمہ طیبہ کا ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ اس کو لے لیتا ہے تو اس نے ایسا پھل لگا لیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھل دینے والا ہے. اسی لیے ایمان جو ہے نا وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا, ہر وقت آدمی پر لازم ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں رہے. اور یہ ہمیشہ جب پھل دے گا تو قیامت میں ہمیشہ کے لیے آدمی کو جنت ملے گی اور جہنم سے وہ بچ جائے گا. تو اس میں ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بڑی عجیب و غریب نعمت بنائی ہے. یہی وجہ ہے کہ چودہواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں ایک آیت ہے جس میں ایک عجیب بات ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان وہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ایمان تو ہے ان کے پاس لیکن نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا, مخالفت کرتے رہے, تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور یہ بہت عرصہ گزر جائے گا چونکہ سزا بہت لمبی ہے، انعام بھی بہت بڑا ہے اللہ کے پاس اور سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے. ایک عرصہ گزر جانے کے بعد میں کافر اور مشرک لوگ ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم اپنے کو مسلمان کہتے تھے، ہم غیر مسلم کہلاتے تھے، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، فائدہ کیا ہوا؟ کم از کم ہم انجوائے تو کر لیتے تھے، جو چاہے وہ بدمستی کر لیتے تھے، جو بدماشی کر لیتے تھے، عیاشی کرتے تھے، اور تم مسلمان ہونے کی وجہ سے بہرحال بہت سی چیزوں کو نہیں کر پاتے تھے، تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، اور اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچے گی. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ کو جانتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے اس بات کو سنیں گے تو رحمت حق کو جوش آ جائے گا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنے مسلمان جہنم میں ہیں، کتنے ہی گنہگار ہوں، ساروں کو نکال دو. تو سارے مسلمان کافروں کے تانا دینے کی وجہ سے نکال دیے جائیں گے جہنم سے، جن کی سزا لمبی تھی ان کی بھی شارٹ کر دی جائے گی، کہنے کے بس جتنے بھی سزا جس نے بھگت لی بس بھگت لی، ٹھیک ہے مدت تو بہت لمبی تھی لیکن اب انہوں نے ایسا تانا دیا ہے لہذا نکالو ان سب کو. پورے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اس وقت کافر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم نام کے ہی صحیح مسلمان تو ہوتے، ٹھیک ہے گنہگار تھے، پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، نان پریکٹسنگ تھے، نام کے ہی صحیح تھے، لیکن مسلمان تو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تمنا کریں گے کافر کے کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ مضمون جو ہے امریکہ کے مسلمانوں کو، یوتھ کو خاص طور پر بہت سمجھانے کا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان سے اور اپنے علاقوں سے ہٹ کر ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں آدمی سمجھتا ہے کہ اگر آدمی پریکٹسنگ مسلم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نان پریکٹسنگ مسلم ہے، پریکٹس نہیں کرتا اسلام پہ، تو مسلمان رہے تو کیا، نہیں رہے تو کیا. اسی وجہ سے بہت جلدی اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، بہت جلدی جو ہے نا وہ چرچ جانا شروع کر دیتے ہیں، بہت جلد اپنے کو بے ایمان بتا دیتے ہیں. تو یہاں پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر آدمی کو عمل نہیں کرنا ہے مذہب پر تو مذہب کو اپنے ساتھ میں لگائے رکھنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مذہب عمل کرنے ہی کے لیے ہے، مذہب پر عمل کرنا ہے، مذہب پر عمل نہیں کرنے کی صورت میں نقصان ہوگا، دین پر عمل نہیں کرنے کی صورت میں. لیکن اگر عمل نہیں کر رہے تب بھی دین کا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے جس کی کوئی حد نہیں. مسلمان مرنا بہت بڑی نعمت ہے، مسلمان جینا، مسلمان مرنا، فسق کے ساتھ، فجور کے ساتھ، شراب کے ساتھ، کباب کے ساتھ، جوے کے ساتھ، سٹے کے ساتھ، ہر قسم کی برائیوں بدماشیوں کے باوجود ایک مسلمان، ایسا مسلمان پوری دنیا کے کافروں سے افضل ہے، پوری دنیا کے. اس لیے کبھی زبان پہ یہ بات نہیں لانا کہ ایسے مسلمانوں سے تو کافر اچھے، ایسے مسلمانوں سے تو غیر مسلم اچھے. ٹھیک ہے آدمی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے ڈیلنگ میں، معاملے میں، اس میں اس میں آدمی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات نہیں بولنا اس واسطے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آدمی نے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ گنہگار ہونے کے باوجود اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر پوری کر کے، یا ان دشمنوں کے تانا دینے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو جوش آ کر ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا ایک دن، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا جائے گا. ایمان نے اس کو فائدہ دے دیا. اس لیے ایمان والے کی بڑی قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے آدمی کوشش کرے دین پر پورا چلنے کی، لیکن اگر دین پر چلنے میں کوتاہی اپنی ہوتی ہے یا اپنے دوست اور احباب کی یا دوسروں کی کسی کی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا مسلمان رہنا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں گنا غنیمت ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. 14ویں پارے میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور مادی نعمتوں کو بہت بیان فرمایا ہے کہ تم جو نعمتوں میں رہتے ہو ان پر غور و فکر نہیں کرتے، اور اس میں میرے منعم اور میرے محسن ہونے کو یاد نہیں کرتے. اگر یاد کرتے تو میری محبت بڑھ جاتی، میرے احسان کو سمجھتے، اور میری محبت بڑھتی تو میری اطاعت اور بندگی تمہارے لیے آسان ہوتی، مجھ سے دوستی اور تعلق آسان ہو جاتا تمہارے واسطے. چھوٹی چھوٹی مثالیں تک بیان کی گئی ہیں، وقت نہیں ہے اس کا. یعنی ہمارے کپڑوں کا پہننا، ہمارے گرمی کے سوٹروں کا استعمال کرنا، ساکس کا استعمال کرنا، اور جانے والا گرم کپڑے، ٹھنڈے گرمی کے زمانے میں پہنے جانے والے کپڑے، سردی کے زمانے میں پہنے جانے والے کپڑے، کچے مکان، پکے مکان، سواریاں، ہر قسم کی سواری، اور ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہے وہ، کھانے پینے کے لیے جو جانور بنائے گئے ہیں وہ، اور جانے والا تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، یہ ہر نعمت کو اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر پورے 14ویں پارے میں بہت تفصیل سے ہے یہ مضمون. پھر تمہارے دودھ کا نظام، پھر تمہارے شہد کا نظام، اس کو بیان کیا گیا. سورہ نحل، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نحل ہے، نحل من شہد، تو اس کا بھی بیان اس کے اندر ہے. اور دودھ کا بیان فرمایا گیا خاص طور پر کہ دیکھو کیسے ہم من بین فرثٍ ودم، خون کے بیچ میں سے اور گوبر کے بیچ میں سے تمہارے پینے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دودھ کا سسٹم بنایا ہے وہ ایک ایسی جگہ سے آتا ہے، ایک طرف تو خون ہے جو تمہارے لیے ناپاک ہے، ایک طرف گوبر ہے جو تمہارے لیے ناپاک ہے، گوبر سے تم خود ہی نفرت کرتے ہو، خون کو ہم نے حرام بتایا ہوا ہے، ویسے بھی کوئی اچھی چیز تھوڑی ہوتی ہے، لیکن تمہارے پینے کے لیے ذائقے دار وہ بھی ایک دودھ ہم تمہارے واسطے نکالتے ہیں، تو کیسے ہماری نعمت ہے تمہارے اوپر احسان کرنے کے لیے، اللہ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں؟ تو کتنے بڑے محسن ہیں وہ، دودھ کا نظام، ترکاریوں کا نظام، پھل پھلواریوں کا نظام، ایگریکلچر کا پورا نظام، حبوب اور غلات کے پورے سسٹم کو اس 14 پارے میں تفصیل سے مادی نعمتوں کو، دنیاوی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کہ آدمی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے اور اپنے منعم سے محبت کرنے والا ہوں، ایسا انعام دینے والا اور ایسا احسان کرنے والا اس سے محبت نہ کی جائے تو پھر کس سے کی جائے گی؟ اور جس سے محبت کی جاتی ہے آدمی اس کے قریب ہوتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کو خوش رکھتا ہے، اور اس کو خوش رکھنا، اس کو یاد کرنا پلٹ کے خود اس یاد کرنے والے کو ہی فائدہ دینے والا ہے، اس کا نفع اس انسان کو ہی ہونے والا ہے آخرت میں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کیا، ہر رخ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ تم میری بات ماننے پہ آ جاؤ، میری بندگی کرنے پر آ جاؤ، میری عبادت پر آ جاؤ، اس سے تمہارا ہی فائدہ ہوگا کہ آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ اب تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے لیے درخواست آئی ہے، محترم کنیز بی بی کا فیصل آباد پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما دے۔ شمس بی بی بیمار ہیں، بانو صاحبہ بھی بیمار ہیں، آپا احمد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، عائشہ خاتون کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، سید صلاح الدین کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے، مرحوم ہو گئے، ضیاء الحسن مرحوم، ندیم الحسن مرحوم، سید صالحہ خاتون مرحومہ، ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت عطا فرمائے، ہم لوگوں میں بھی جو بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفا نصیب فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.